أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المصبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خمسہ مجلس ادا کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے، بتحقیق ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ بے شک اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین کو اپنی طبیعی عمر پوری کرنی ہے اور اس زمین کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں صراط مستقیم یعنی امام معصوم کی پیروی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، اس کے پاس وقت عمل موجود ہے، وقت توبہ موجود ہے، لیکن جیسے ہی یہ زندگی ختم ہوگی، یہ دنیا ختم ہوگی، یہاں کا صراط مستقیم ختم ہو جائے گا، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اور جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں صراط مستقیم سے مراد امام معصوم ہے کہ جس کی پیروی کو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا مستقبل، زمین کا فیوچر، ابھی ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی جو نیرنگی زمانہ ہے، ابھی جو قتل و غارت نظر آ رہی ہے، وہ وقتی اور عارضی ہے۔ زمین کا مستقبل اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ خود ایک قسم کی نوید اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حالات حاضرہ سے اور زمانے کے تقاضوں سے گھبرا کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ نوید دے رہا ہے کہ زمین کا مستقبل، زمین کا فیوچر اللہ کے حکم کے مطابق نیک ہاتھوں میں ہے، اور نیک ہاتھوں سے مراد امام زمانہ اور ان کے سپاہی ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ توجہ رکھیے گا، یہ نہیں کہا کہ عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے اور ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اور ہوا کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان قرآن کے رموز کو بغیر اہل بیت علیہم السلام کے حاصل کر سکے۔ اہل بیت علیہ السلام کا علم جب تک قرآن کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو جائے قرآن کا کامل علم ممکن و میسر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری زمین کے اس وارث کون ہوں گے؟ جو نیک بندے ہوں گے۔ اب یہ نیک بندے کون ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الذین یعبدون اللہ، کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کوئی اور چیز ہے، بندگی کوئی اور چیز ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور اس تمام تر عبادات کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز کے ذریعے سے عبادت، روزے کے ذریعے سے عبادت، حج کے ذریعے سے عبادت، خمس و جہاد کے ذریعے سے عبادت، مجلس ادا کے ذریعے سے عبادت، ماتم کے ذریعے سے عبادت، فرش ادا کے ذریعے سے عبادت، فرش محفل کے ذریعے سے عبادت، ماں باپ کے ذریعے سے خدمت کی عبادت، مختلف قسم کی عبادت ہیں۔ ان سب عبادتوں کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں خدا کا عبد اور ہمیں خدا کا بندہ بنایا جائے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد انسان میں بندگی نہ آئے، عبادت کرنے کے بعد انسان بندگی کی معراج کو نہ پہنچے، تو یہ عبادت اس کے کسی کام کی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ خدا کہہ رہا ہے میرے بندے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نیک ہوں گے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عبادت کرنے والے ہیں، ممکن ہے کسی کی عبادت، کسی کے نماز، کسی کا روزہ اس کی عادت بن جائے، وہ عادت کے تحت انجام دے رہا ہو، توجہ رکھیے گا۔ اور اسی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ کسی کی نماز اور روزے سے دھوکے میں مت آنا، معصوم فرمانے کسی کی نماز اور روزے سے دھوکے میں مت آنا، ممکن ہے کہ اس کو عادت کی عبادت ہو کہ نہیں پڑھے گا تو الجھن ہوگی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو الجھن ہوگی، تو دیکھنا یہ چاہیے کون سی الجھن ہے۔ یہ الجھن اپنے نفس کو آرام کرنے کی ہے کہ جناب ٹائم پہ نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھنی پڑے گی، ابھی پڑھ کے نمٹا دوں تاکہ بعد میں آزاد ہو جاؤں، یہ الجھن ہے، یا الجھن یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، توجہ ہے۔ ایک الجھن یہ ہے کہ جناب اللہ کی عبادت کرنی ہے، وقت پہ نماز نہ پڑھوں تو میرا رب راضی نہیں، یہ الجھن اگر ہے تو خوشا بحال، سب سے اچھی الجھن یہی ہے۔ لیکن اگر الجھن یہ ہے کہ ٹائم پہ نہیں پڑھی تو دل اکتاہٹ کا شکار رہے گا، پریشان رہیں گے کہ جناب نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، بعد میں پڑھنی پڑے گی۔ یہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے یہ الجھن رکھنے والا، لیکن یہ عبد خدا نہیں بن سکتا۔ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ عبادت کے ذریعے سے ہمیں خدا کا عبد اور بندہ بنایا جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ عبادت گزار بھی ہیں اور عبد صالح خدا بھی ہیں۔ اور حضرت عباس علمدار کو کیا کہتا ہے؟ ایہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین۔ السلام علیکم ایہ العبد، عبد بھی کہا صالح بھی کہا ہے، یعنی آپ کی بندگی صرف بندگی نہیں تھی بلکہ اس میں صلاحیت بھی موجود تھی۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے نہیں ہیں، جو اہل بیت عبادت کرنے والے ہیں۔ اب علی تھے، کوئی کہے کہ علی آپ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، آپ راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ راتوں کو ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر رسول اللہ کہتے تھے کہ اے علی سو جاؤ میرے بستر پر، تو مولا علی اگر عادت کی عبادت کرنے والے ہو تو کہتے ہیں مولا میری ہزار رکعت کا کیا ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں، اگر عادت کی عبادت ہوتی علی کی تو کہتے تھے ہزار رکعت کا کیا ہوگا، فلا نماز کا کیا ہوگا، فلا نماز شب کیسے پڑھوں گا، آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا تو رکوع کیسے ہوگا، سجود کیسے ہوگا۔ تو علی جو اتنے آرام سے سو رہے ہیں، علی یہ بتا رہے ہیں کہ عادت کی عبادت کوئی اور ہوتی ہے، اللہ کی بندگی میں عبادت کوئی اور ہوا کرتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ بستر رسول پہ سو گئے، یہ سونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے جو بھی امر کیا جائے اس کی اطاعت ہی عبادت بن جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اللہ نے کہا میرے عبادت گزار بندے نہیں ہیں صرف، یہ عابد بندے ہیں، ان میں عبودیت ہے، ان میں بندگی ہے، یعنی بندگی کی سرحدوں کو پہچانتے ہیں۔ ان عبادات کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندگی کی سرحدوں کو ہمارے سامنے واضح کریں، اور یہی وہ صفت ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہیوں میں، کہ اعلیٰ ترین صفت جو امام زمانہ کے سپاہیوں کی منتظروں کی بیان کی گئی ہے، صرف سپاہیوں کی نہیں منتظران امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عبودیت کی سرحدوں کو جانتے ہوں گے، کہاں پر اللہ کی بندگی ہے اور کہاں شیطان کی بندگی ہے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان شرک میں، شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک ایسی در حقیقت ایسا گناہ ہے کہ جو رات کی سیاہی میں کالے پتھر پر اگر کالی چونٹی رینگ رہی ہو تو انسان کو نظر نہیں آتی. شرک ایسی عبادت ہے جس کو آج برملا تشیع کے نام پر بعض غالی صفت ذاکر اور مولوی ملا کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. پہلے امامے کا احترام تھا، ان کا چلو جی بھیجو نجف گئے، کوئی 6 مہینے پڑھ کے آیا، کوئی سال پڑھ کے آیا، کسی کو حکم بھیجا جا بھائی تم ذرا دیوار چھو کے آ جاؤ، حوض علم حکم کو دیوار چھو کے آ گیا، امامہ لگا کے بیٹھ گیا. آج حجۃ الاسلام والمسلمین بنا ہوا ہے، آج علامہ دہر بنا ہوا ہے، آفتاب سندھ بنا ہوا ہے، اور پھر وہ ماشاءاللہ سے الٹی سیدھی کتابوں سے جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، بندگی کی سرحدوں کو پہچانتے ہیں. امام زمانہ کے منتظرین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ عبودیت کی منزل پر ہیں. توجہ رکھیے گا، جس کو میں نے ماہ رمضان میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہیں پر کہ ماہ رمضان میں اللہ کے غلے کا قحط نہیں ہو جاتا کہ کہتے ہیں صبح کھاؤ اور رات کھاؤ دوپہر کو نہیں کھاؤ، کوئی قحط ہے اللہ کے یہاں؟ نہیں. ماہ رمضان سے ایک رات پہلے کہہ رہے کھاؤ، سحر میں اٹھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہاں کہہ رہے کہ نہیں کھانے کے لیے اٹھو. ابھی 7 بجے مثلاً اذان ہونی ہے مغرب کی، 7 بجے کے بعد کہہ رہے کھا لو، 7 بجے سے پہلے کہہ رہے نہیں کھاؤ. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بندگی ہے عزیزانِ گرامی، یہ عبودیت کی سرحدوں کو بیان کرنا ہے کہ خدا کے قحط نہیں ہے. یہ بندگی ہے کہ اذان فجر ہو جائیں تو کھانے پینے سے ہاتھ روک لو، اذان مغرب ہو جائیں تو کھانا پینا شروع کر دو. اگر یہ بندگی انسان میں آ جائے انسان دنیا کے تمام میدانوں میں کامیاب ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چنانچہ اس وارث زمین کو آنا ہے، اور اس کے منتظرین جو ہمارا موضوع وارث زمین اور منتظرین، اس کے منتظروں کو آماد و تیار ہونا ہے، اور ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے تاکہ ہم امام کے سپاہیوں منتظروں میں سے شامل ہو سکیں. چنانچہ مختلف انبیاء علیہ السلام جو اس زمین پر سے گزرے ہیں، اور وہ نیک ہستیاں جو نبی نہیں تھیں، امام نہیں تھیں، خدا کے بندے تھے، عبد خالص تھے، ان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور حضرت ان افراد میں سے جو نبی نہیں تھے، امام نہیں تھے، ولی تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ انہیں اپنے انبیاء کا معلم قرار دیتا ہے. اور ان میں سے ایک شخصیت کون سی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی. ان کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں. حضرت خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، آباد و شاد و آباد ہو جاتی تھی. آج انشاءاللہ جو ہم شباہت عرض کریں گے امام زمانہ میں حضرت خضر میں، حضرت خضر کا نام بلیہ یا بلیہ ذکر کیا گیا ہے، اور بھی نام ہیں لیکن جو کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں بلیہ یا بلیہ، اب زیر زبر کا فرق ہو سکتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نہ امام ہیں، نہ نبی ہیں، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی شریعت لے کر آئے. توجہ رکھے گا، اور پھر اتنی لمبی عمر کیوں پائی؟ اپنے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا قیام قیامت تک. توجہ رکھے گا، امام معصوم فرماتے ہیں کہ خضر کوئی نبی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ ہم اہل بیت پر آتا ہے، جو اسے پکارتا ہے اس کے لیے دعا دیتا ہے، اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا. ہر سال ایام حج میں تشریف لاتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، جو مومنین دعا کرتے ہیں ان پر امین کہتے ہیں. اب حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. حضرت خضر, اب امام کہہ رہے ہیں کہ بحار الالوان میں تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے, کمال الدین میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں فرمایا کہ نہ کوئی نبی ہیں, نہ امام ہیں, نہ شریعت نازل ہوئی, نہ کتاب نازل ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمر کیوں دی؟ توجہ رکھیے گا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اللہ انبیاء کا معلم قرار دیتا ہے یا ان کو سپورٹ کرنے والا قرار دیتا ہے, تو اللہ ان کے ذریعے سے بھی اپنے حجت کے لیے ایک محکم پناہ گاہ قرار دیتا ہے. اب امام نے کہا ان کو جو لمبی عمر ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ لوگوں کو شک ہوگا آخری زمانے میں آخری حجت کی عمر شریف کے بارے میں کہ امام زمانہ کی اتنی لمبی عمر کیسے ہوگی. توجہ رکھیے گا, تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے میں نے ایک بندہ خدا کو زندہ رکھا ہوا ہے جس کا نام خضر ہے. حضرت خضر کی لمبی عمر اس لیے ہے تاکہ وہ امام زمانہ کی عمر شریف کے طولانی ہونے کے منکروں کے لیے حجت و خدا ثابت ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ میں اور حضرت خضر علیہ السلام میں شباہت موجود ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام, یہ روایت موجود ہے اور کتاب کا نام میں آپ کے سامنے عرض کروں, کمال الدین میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ طولانی ترین روایت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بحال الانوار جلد نمبر 47 میں داؤد رقی سے روایت ہے اور انہوں نے مختلف اسناد کے ذریعے سے یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دو بھائی تھے, وہ آئمہ کے دور میں کسی امام کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے, راستے میں جو ہے پیاس کا غلبہ ہوا اور دونوں جاں بلب ہو گئے. ایک بھائی تقریباً قریب الموت ہو گیا, قریب المرگ ہو گیا اور گر گیا. دوسرا بھائی کے جس کے جسم میں جان باقی تھی, اس نے جلدی سے وضو کیا, یہ وضو تھا اس کا, اس نے وہ نماز پڑھی اللہ اور رسول کو یاد کر کے, امام علی اور امام حسن امام حسین ایک ایک کا نام اس نے لیا اور پھر چھٹے امام کے نام پہ آ کے اس نے استغاثہ کیا کہ مولا ہمیں بچائیے. کہیں گے اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جو اپنی ظاہری وطاقتا سے بہت عبادت گزار معلوم دے رہا ہے. اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا ماجرا یہ کہ ہم زیارت کے لیے نکلے تھے اور ہم یہاں درماندہ ہو گئے ہیں اور پیاس سے میرا بھائی اس کا یہ انتقال ہو گیا ہے, قریب المرگ ہے. اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا دیا اور ٹکڑا دینے کے بعد کہا کہ اسے اپنے بھائی کے ہونٹوں کے درمیان رکھو. کہیں گے جیسے ہی میں نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اپنے بھائی کے ہونٹوں کے درمیان رکھا, گویا وہ زندہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوئی. توجہ رکھیے گا, اس کو پیاس محسوس ہی نہیں ہوئی. معصوم سے ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے جو میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی, غالباً امام حسن علیہ السلام سے ہے, یہ غالباً تردد میری طرف سے ہے. امام کہتے ہیں کہ خضر نے آب حیات پیا ہوا تھا. توجہ رکھے, آب حیات کون سا پانی ہوتا ہے؟ بچپن میں کہانی میں ہم سنتے تھے آب حیات بادشاہ شہزادوں کی کہانیوں میں, وہ کیا تھے؟ آب حیات وہ پانی ہوتا ہے جس کے پینے کے بعد انسان کبھی مرتا نہیں ہے. یہ پانی دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن امام کہہ رہے ہیں آب حیات پیا ہوا ہے. اب یہ اگر واقعاً کوئی H2O ہو, پانی ہو, واٹر ہو کہ جس کے مالیکیولز ہوں, تو پھر وہ امام جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہوگا, اور اگر کنایا ہے تو کنائے کی میں تشریح کر سکتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. کا امام فرما رہے ہیں کہ خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے, وہ تا قیامت زندہ رہیں گے, یہاں تک کہ سور بھوکا جائے گا, اس وقت پھر ان کی مثلا موت واقع ہوگی. اور وہ ہر امام کے پاس آتے ہیں, ہر امام کے پاس آتے ہیں. حضرت رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی آپ تشریف لائے تو اہل بیت کی خدمت میں تعزیت پیش کی تھی, انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. امام کہہ رہے ہیں آب حیات پیا ہوا, یہ آب حیات کیا ہے؟ اگر یہ پانی ہے تو پھر امام جانتا ہے کہ پانی کہاں پایا جاتا ہے, لیکن اگر کنایہ مراد ہے تو آب حیات کچھ اور نہیں ہے, امام وقت کی نصرت کا نام آب حیات ہے. امام نصرت کیوں؟ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو لمبی عمر اس لیے عطا کی ہے تاکہ منکرین شریف کے جو قائل ہیں ان کا سد باب کیا جا سکے. لہذا حضرت نوح کے لیے جو
آب حیات کا تذکرہ ہے وہ امام وقت کی نصرت کا آب حیات ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب حضرت خضر علیہ السلام کون ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے؟ پہلا وجہ شباہت کہ جو یا پہلی وجہ شباہت جو حضرت خضر میں حضرت امام زمانہ میں ہے وہ ہے علم باطن رکھتے تھے. حضرت موسیٰ کے قصے میں کیا ہوا؟ کشتی میں جا رہے تھے, کشتیوں کو سوراخ کر دیا, بچوں کو قتل کر دیا, دیوار گر رہی تھی تعمیر کر دی. حضرت موسیٰ بار بار اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. کہا کہ دیکھو آپ سوال نہیں کرنا. اچھا جی سوری. پھر سوال کیا, دیکھو میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتے تم, تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, دیکھو سوال نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے آپ سوال کروں تو آپ مجھے اپنی شاگردی کی طرح رخصت عطا کر دیجیے گا. تیسرے سوال کیا, کہا کہ ہادہ فراقن بینی و بینک, بس اب چھٹی ہو گئی, اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کام کیا. تو پھر وہ واقعہ سنا ہوا ہے. علم باطن پر معمور تھے, امام زمانہ بھی علم باطن پہ معمور ہیں. توجہ رکھیے گا, اور میں روایت پڑھ چکا ہوں کہ ہوا مسخر کر دی جائے گی امام زمانہ کے ہاتھوں, اور وہ ہوا ندا دے دی پھرے گی کہ یہ قائم برحق ہے جو داؤد و سلیمان کی طرح فیصلے سنایا کرتا ہے اور اسے شہادت کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی امام زمانہ موجود ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں. لہذا امام علم باطن رکھتے ہیں, یعنی حقائق سے زیادہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں. ایک ظاہری علم مراد ہے اور ایک باطنی علم ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے, امام اس کا جاننے والا ہے. امام اور حضرت خضر علیہ السلام جو وجہ شباہت دوسری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی آپ جس شکل میں جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو جائیں. حضرت امام زمانہ بھی اسی طریقے سے حضرت ہیں. حضرت خضر علیہ السلام بھی موسم حج میں ایام حج میں آتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں, امام زمانہ بھی تشریف لاتے ہیں اور ایام حج میں شامل ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جہاں جاتے تھے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی, شاد و آباد ہو جاتی تھی. امام زمانہ کے لیے بھی روایات میں ہے کہ جب میرا امام جہاں سے گزرے گا وہ زمین سرد و شاداب ہو جائے گی, آباد ہو جائے گی, پانی کے چشمے وہاں سے پھوٹنے نکلیں گے, پھوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر امام جب تشریف لے جائیں گے وہ پانی زمین کے اندر چلا جائے گا اور زمین اپنی حالت قبلی پر واپس لوٹائے گی. یعنی یہ اللہ صرف دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرا ولی وہ ہے جو زمینوں کو بھی آباد کرتا ہے اور دلوں کو بھی آباد کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب ایام حج میں 290 ہجری کا وقت ہے, 6 ذی الحجہ, اور راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جس میں 80 افراد کا قافلہ تھا ہم چلے حج کے لیے, اور مکہ جا کے ہم نے گھر لیا تاکہ جو حج کر سکے وہاں موجود تھے ہم. طواف کعبہ کے لیے, ادائیگی عمرہ کے لیے ہم پہنچے. ہم نے دیکھا ایک شخص آیا ہے جس کے ہاتھ میں اس کی نعلین ہیں, صحن شریف میں داخل ہوا. ہم پہچانتے نہیں تھے, لیکن کیا ہوا کہ اس کے احترام کی وجہ سے, اس کی ہیبت کی وجہ سے ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے جھک کے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا اور طواف میں مشغول ہو گیا. اس کے بعد وہ ہمارے درمیان آ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ دعائے الحاح میں امام صادق علیہ السلام کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ تو کہہ لیں گے میں نے, راوی کہتا ہے میں نے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا, ہمیں نہیں معلوم, آپ بتائیے. پھر اس نے وہ دعا تھا. آج وہ دعا میں نقل کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مشکل ہو. الحاح یعنی گرفتاری, مشکل, پریشانی. بہت سے مومنین کہتے ہیں کہ جناب مشکل ہے, پریشانی, گرفتاریاں ہیں گھر میں, بازار میں, ملازمت میں, جاب میں. عزیزان گرامی, وہ دعا جو امام زمانہ نے تعلیم دی ہے آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام بیٹھ گئے. اچھا ان کو نہیں معلوم ہے امام ہے, اور یہ واقعہ 3 دن تک ہوتا رہا. اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ 3rd دن رسول اللہ میرے خواب میں آئے. توجہ رکھیے گا, رسول اللہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا اے محمد کیا تم نے اپنے مطلوب کو دیکھ لیا؟ توجہ رکھے گا. مومن کے مطلوب کون ہے؟ امام زمانہ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اپنے مطلوب کو دیکھ لیا جسے تم طلب کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے آج جس کو دیکھا ہے وہ تمہارے زمانے کا امام تھا. اللہ اکبر. اور پھر امام نے دو تین چیزیں یہاں نقل کی ہیں. پہلی جو چیز امام نے نقل کی ہے یہاں پر وہ ہے دعائے الحاح. بڑی ہے سے الحاح. الحاح کہتے ہیں پریشانی میں گرفتار شخص اس کو ایک دعا تعلیم دی ہے, اور یہ چھٹے امام کی دعا ہے. پھر دوسرے دن امام زمانہ نے ان حاجیوں سے پوچھا, جانتے ہو کہ امام علی علیہ السلام نماز فریضہ کے بعد کیا فرماتے تھے, کیا دعا کرتے تھے؟ کہا میں نہیں معلوم. پھر امام نے وہاں پہ ایک دعا تعلیم دی. اور تیسری دعا یہ ہے کہ فرمایا میرے جد امیر المومنین, یعنی میرے جد نہیں کہا انہوں نے, یعنی واضح نہیں کیا, امیر المومنین سجدہ شکر میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. امام نے پھر بتائی, اور تین چار اس قسم کی دعائیں امام نے بتائی ہیں. تو صرف دعا الحاح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی مومن اس دعا کو پڑھے تو اس دعا کے ذریعے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام فرما رہے ہیں کہ میرے, یعنی چھٹے امام نے فرمایا اللہم انی اسألک بسمک الذی بہ تقوم السماء تقوم السماء وتقوم بہ الارض. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر. یہ اعظم میری طرف سے ہے. یقیناً امام جس اسم کا واسطہ دے رہا ہے وہ اسم اعظم ہے. اللہم انی اسألک بسمک الذی بہ تقوم السماء وہ بہی تقوم الارض, تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر جس کی تجھے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ بہی تفرق بین الحق والباطل, جس اسم کی وجہ سے تو حق اور باطل میں تفریق کرتا ہے, فرق ڈالتا ہے. وہ بہی تجمع بین المتفرق, پراکندہ لوگوں کو جمع کرتا ہے. وہ بہی تفرق بین المجتمع, اور جو لوگ جمع ہیں ان کو متفرق کرتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ, اور جس کے ذریعے سے تجھے علم ہے, توجہ رکھے گا, اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے سے تجھے علم ہے کہ زمین میں جتنے بھی ریگستان ہیں ان ریگستانوں میں ریت کے ذروں کی تعداد کتنی ہے. وَزِنَتَ الْجِبَالِ, اور صرف ریت کے ذروں کی تعداد کا علم اللہ کو نہیں ہے, پہاڑوں کا وزن بھی اللہ کو معلوم ہے. توجہ رکھیے گا. اب امام دیکھیے خدا کی قدرت کے مظاہر کو بیان کر رہے ہیں امام صادق, اور راوی کون ہے, ناقل کون ہے, امام زمانہ علیہ السلام. فرماتے ہیں زینت الجبال, پہاڑوں کا وزن بھی اس سے معلوم ہے. وہ کیل البحار, پانی جو سمندروں میں پایا جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے, کتنے کلو ہے, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ان تصلیہ, اب میں تجھ سے سوال کیا کر رہا ہوں توجہ رکھیے گا, کہ تو درود بھیج, ان تصلی علی محمد و آل محمد, کہ تو محمد اور ان کی آل پہ درود بھیج. اور دعا کیا ہے آخر میں؟ دعا یہ ہے وہ ان تجعل لی من امری فرجا و مخرجا, اے اللہ تو میرے لیے ایک ایسا امر قرار دے, ایک ایسی راہ گشائش قرار دے کہ جس کے ذریعے سے میں آسان زندگی کا راز پا سکوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام زمانہ کہہ رہا ہے. تو امام زمانہ موسم حج میں تشریف لاتے ہیں, ایام حج میں تشریف لاتے ہیں امام زمانہ, اور پھر مومنین کی جو ہے مدد بھی فرماتے ہیں. علی ابن مہدیان 20 سال اس آرزو میں کہ اپنے امام وقت سے ملاقات کر سکے, یقین تھا اس کو کہ میرا امام ایام حج میں آتا ہے. 20 سال امام کا قاصد آیا اور کہا کہ چلو امام نے بلایا ہے. یہ پہنچا قبل اس کے کہ یہ کچھ کہتا, امام نے کہا علی ابن مہدیان بڑی دیر لگا دی, توجہ رکھیے گا, بڑی دیر لگائی, 20 سال انتظار. کہا کہ مولا آپ کا قاصد اب آیا ہے. امام نے کہا نہیں لا, یہ بہانہ ہے. کن نتوقعک لیلا و نہارا, اللہ اکبر. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دن اور رات تمہاری راہ تک رہے تھے,
کُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيْلًا وَنَهَارًا، ہم دن و رات تمہاری راہ تک رہے تھے. امام وہ ہے جو اپنے منتظروں کی راہ تک رہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیز گرامی، یہ وارث زمین اس کو آنا ہے. اور یہ جو انبیاء کی شباہت میں بتا رہا ہوں یا اولیاء کی شباہت جو میں بتا رہا ہوں، اس کا راز بھی یہی ہے کہ کل روایت عرض کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں سب امام زمانہ کے پاس ہیں. حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ کی الواح اور تختیاں، آپ کا عصا، پیراہن یوسف اور جتنے بھی انبیاء کی وراثت ہے وہ سب آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ وارث ہے. اور جب وارث ہے اس کے پاس پوری وراثت موجود ہوتی ہے. لہذا جب امام تشریف لائیں گے تو ہر نبی کی وراثت کا حصہ جو ہے امام کے پاس موجود ہوگا. چنانچہ یہ جو میں مسلسل روزانہ کسی نہ کسی نبی سے ایک شباہت پیش کر رہا ہوں، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو کچھ انبیاء کے ساتھ ہو چکا ہے، حتیٰ جیسے کہ کل بھی میں نے کہا، مصائب میں بھی، فضائل میں بھی، درجات میں بھی یہ وارث ہیں. صرف فضائل میں وارث نہیں ہیں، یہ مصائب میں بھی وارث ہیں. اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ ہوگا. جن افراد کا سامنا انبیاء کو رہا ہے اسی فکر کے افراد کا سامنا بھی امام زمانہ کو ہوگا. اور جیسے کہ کل روایت میں نے اور واقعات آپ کی خدمت عرض کیے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد. امام کی ایک اور وجہ شباہت یہ ہے کہ امام دعا کرتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام ایام حج میں جو مومنین دعا کرتے ہیں اس پہ آمین کہتے ہیں. امام زمانہ بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. غیر مہمل، مہمل کہتے ہیں ذرہ برابر بھی غفلت برتنے والے کو. غیر مہمل، ہم ذرہ برابر بھی غفلت نہیں برتتے. یہ غفلت برتنا بھی امام کے شایع نشان نہیں ہے. یہ جملہ بھی ہم ذرہ برابر تم سے غافل نہیں ہوتے. یہ غافل کا لفظ بھی امام کے شایع نشان نہیں ہے. ولا ناسین لذکر کو امام کہنا ہے، اور تمہاری یاد لمحے بھر کے لیے بھی ہمارے ذہن سے غائب نہیں ہوتی. اب آپ تصور کیجئے جس امام کی یاد لمحے بھر کے لیے، جس امام کے ذہن سے ہماری یاد لمحے بھر کے لیے محو نہ ہو، ہم اس کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہماری دعاؤں میں کتنا اس کے لیے حصہ موجود ہے، مہینے میں کتنی بار ان کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ شب عاشور، روز عاشور امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالا کرو. اس لیے کہ شب عاشور اور روز عاشور امام زمانہ کی حالت بہت غیر ہوتی ہے. امام حسین کے مسائل میں بہت غیر ہوتی ہے. کتنی دفعہ صدقہ نکالتے ہیں، کتنی دفعہ دعا پڑھتے ہیں، توجہ رکھیے گا. ایک دعا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، وہ پڑھ کے پھر میں اپنے آخری مطالب کی طرف آؤں. حضرت خضر علیہ السلام کی مختلف مناجات بھی موجود ہیں، مختلف دعائیں بھی موجود ہیں. امام سجاد سے روایت ہے، حضرت موسیٰ سے جب جدائی ہو رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور کہا کہ گناہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سرزنش مت کرنا، توجہ رکھے گا. یعنی اگر کسی نے کوئی خطا کی ہے اس خطا کی وجہ سے اس کی سرزنش مت کرنا. لا تعیرن احدا بذنب، یعنی اس کے عیبوں کو بیان مت کرنا. اگر غلطی ہو گئی غلطی کی اصلاح کرو، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے عیبدار مت کرو. توجہ رکھے گی، ایک عام انسان کے لیے ہے، یہ ان افراد کے لیے نہیں کہ دام درہم سخن ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں بار بار جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو افراد مغرض ہیں اشارتاً کنایتاً عمدن دانستاً اہل بیت کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان کا گناہ کچھ اور ہے. جاہل کا، جاہل کے 70 گنا معاف ہو جائیں گے، لیکن جو جانتا ہے عالم ہے اس کا ایک گنا بھی معاف نہیں ہوگا. جو لوگ عمدن و دانستن تعلیمات اہل بیت کا مذاق اڑاتے رہے، توحید اہل بیت کو مس کرتے رہے، ان کا گناہ کچھ اور ہے. لہٰذا یہ مت کہ ارے مولانا رولاتا بہت اچھا ہے. یہ جو آپ روایت پڑھتے ہیں من بکا و ابکا و تباہ کا، جو بھی رولائے یا رونی جیسی شکل بنائے یا خود روئے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، یہ من سے مراد کیا؟ جو کوئی انہیں کہ یزید بھی آ جائے، آپ کہیں گے مولانا یزید آ گیا ہے، آپ اس کو مجلس پڑھ دیتے ہیں، بڑے اچھے مصائب پڑھے گا. شبیر نے تو خود قتل کیا ہے مولانا، اس سے اچھے مصائب کون پڑھے گا؟ توجہ رکھیے گا، کون سی مجلس حسین کا تقدس پامال ہو رہا ہے؟ وہ مجلس حسین، مجلس حسین ہے ہی نہیں کہ جس میں علی کو خدا کو ایک فرق کی بنا پر جدا کر دیا جائے کہ نظر سے آ جائے تو علی، نظر سے نہ آئے تو اللہ. یہ علی کی توحید کا مذاق نہیں ہے، یہ علی کی تعلیمات کا مذاق نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مذاق نہیں ہے جس کے لیے 11 ائمہ نے اتنی سوتیں برداشت کی. من بکا و ابکا و تباہ کا وجہ، جو بھی روئے رولائے، ریلی رونے والے کو چھوڑ دیے، جو رولائے ممبر پہ آ کے شمر بیٹھ جائے اور کہہ کہ امام حسین کو ایسے قتل کیا، ہم داڑے مار مار کے روئیں گے، کچھ تو غش کھا جائیں گے. قاتل کی زبانی امام حسین کے مصائب سنیں گے، بھائی رولا تو رہا ہے نا، امام حسین کے غم میں رولا رہا، رولانے دیں مولانا، کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ تو اس حدیث کی تفسیر بیان ہونی چاہیے. من سے مراد کون ہے کہ جو کوئی روئے رولائے رونے جیسی شکل بنائے؟ تو یاد رکھیے گا، عام آدمی کا گناہ کچھ اور ہوتا ہے، عالم کا گناہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو خود پڑھے لکھے بھی ہیں، ان کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا. یہ کوئی بچے نہیں ہیں، سادے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے دینی کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، ان کو پتا ہے حق کیا ہے، ان کو پتا ہے باطل کیا ہے، ان کو پتا ہے فتنہ کیا ہے، ان کو پتا ہے اہل بیت کی احادیث کو کس طرح موڑا جاتا ہے، کس طرح منحرف کیا جاتا ہے لوگوں کو. ایسا نہیں کہ ان میں سب جاہل ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں جانتے ہیں حق کیا ہے. بعض نے تو مدرسوں کی شکلیں بھی دیکھی ہوئی ہیں. اب یہ بات ہے کہ مدرسے سے بھاگ کے آ گئے، کوئی امامہ لگا کے، کوئی داڑھی بڑھ کر کے، کوئی علامہ بن کے، حجت اسلام بن کے آ گئے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ دیوار چھو کے آ جاؤ نجب کی 6 مہینے میں دیوار چھو کے آ گئے کہ ایسی علامہ کے ساتھ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا، آخر میں جو دعا پڑھائی میں نے سر پیٹ لیا اپنا. وہ دعا کیا پڑھائی تھی میں ہی سمجھ سکتا تھا کہ کیا دعا پڑھائی عربی میں، کیونکہ قوم امامے سے احترام کا، امامے کا احترام کرتی تھی. کالو جی آپ امامہ لگا کے آ جاؤ، کیا کریں گے آپ، فتنہ اتنا بڑھ جائے گا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ فتنے پہ گفتگو کروں گا. امام سجاد کہہ رہے ہیں وقت جدائی، جب موسیٰ اور خضر کی جدائی ہو رہی، کہا کہ گناہگار کو سرزنش مت کرنا، یہ گناہگار وہ گناہگار نہیں ہے جو آمدن دانستن قصدن ارادتن اہل بیت کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، اور جب چوٹ پڑی اور جب جوتے پڑے اور جب قوم نے امر بالمعروف کر کے ان کو روکا ممبروں پہ جانے سے، تو اب ان کو اتحاد یاد آ رہا ہے، اب ان کو وحدت یاد آ رہی ہے، اب ان کو بھائی چارگی یاد آ رہی ہے، اب ان کو خون حسین اور مومنین یاد آ رہے ہیں، اب آیت اللہ سیستانی کا اقوال بھی نقل کیے جا رہے ہیں، اور فلاں علامہ، فلاں مشتد، فلاں مولانا کی کلپ اٹھا اٹھا کے، کاٹ کاٹ کے، پیسٹ کر کے، فلم میں بنا بنا کے، ویڈیو کلپ بنا بنا کے دی جا رہی ہیں. تو جو رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پتہ صاف ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ گناہگار کی سرزنش مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین کام تین ہیں. حضرت خضر فرما رہے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، معتدل راستہ، بیلنس لائف. دوسرا کیا ہے؟ عفو و درگزر. جب تمہیں قدرت مل جائے تو دوسروں کو معاف کر دو، یہ دوسرا ہے. تیسرا، رفق اور مدارہ خدا کے بندوں کے ساتھ، پیار و محبت کے. کسی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ اجتماعی گناہ اور ہوتا ہے، انفرادی گناہ اور ہوتا ہے. آپ ایک شخص کو دیکھیں جو ایک کمرے میں گناہ کر رہا ہے، اس کا حساب کتاب جدا ہوگا. ایک شخص جو منظر عام پہ گناہ کرے گا، اس کا حساب کتاب جدا ہوگا. توجہ رکھیے گا، کیونکہ وہ عمومیت کو داغدار کر رہا ہے، لوگوں کے ایمان کو زخم پہنچا رہا ہے، اس لیے اس کا عذاب بھی دگنا ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے انجام دیا جائے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کی آخری وصیت حضرت یا نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وارث زمین میں آنا ہے. اور امام نے کہا کہ چاہتے ہو کہ نیک بندوں میں تمہارا شمار ہو تاکہ تم اپنے امام وقت کی نصرت کر سکو تو دعا عہد پڑھو. اور دعا عہد میں ہم نے کل بتایا کہ 8 گروہ ہیں اور 8 گروہ میں سے کسی نہ کسی ایک گروہ میں ہم نے شامل ہونا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام کو منتظر ہو اور کسی ایک گروہ میں بھی نام نہ لکھوائے, ممکن نہیں ہے. یعنی کم سے کم ایک گروہ میں نام لکھواؤ. اچھا, یہ جو ایک گروہ جو ہے, گروہ سے مراد ظاہری بات ہے ایک سے زیادہ آدمی ہیں. اللہم اجعلنی من انصارہ, توجہ رکھے گا, انصار ناصر کی جمع ہے, توجہ رکھے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کچھ ٹیم, کوئی ٹیم ہے جس کے ساتھ مجھے شامل ہونا ہے. یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹیم ورک بناؤ, اور اگر ٹیم ورک بھی بناؤ گے تو زمانہ جو ہے وہ تمہیں تہس نہس کر کے, تہ بالا کر کے, تمہیں پامال کر کے آگے گزر جائے گا. اگر ہم ٹیم ورک نہیں بنا, جیسے آج ہو رہا ہے, ہمارے علماء نے کوتاہی کی, ہم نے کوتاہی کی, یہ جب فتنہ کھڑا ہوا تو ہمیں بولنا چاہیے تھا, جس طرح بولنا چاہیے تھا اس طرح نہیں بولا, اس کے وجہ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا, ارے ٹھیک ہے چھوٹے ہیں کم ہیں ایسا ہے ویسا ہے. آج کیا ہوا, ایک فکر بنا لی, ایک طبقہ بنا لیا ہے. لہذا یہ تصور مت کر, ٹیم ورک ہونی چاہیے تاکہ صحیح عقائد کو پھیلایا جائے, صحیح عقائد کو بتایا جائے, گمراہ ترین عقائد اور حق ترین عقائد کے درمیان حد فاصل کھینچی جائے. آج آپ دیکھیں کہ وہ جو مسئلہ ہوا تھا کہ خود کو 14 میں ڈھال کے, اب اس کی سپورٹ کے لیے امام خمینی کی کتابیں لائی جا رہی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں اس کا بھی مدلل جواب دوں گا, مستند جواب دوں گا. یہ جو امام خمینی نے کہا, کل ایک بچے نے مجھے کہا کہ دیکھیے مولانا امام خمینی غالب تھے. میں نے کہا نہیں تو کیا ہوا, کہ دیکھیے انہوں نے یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا لکھا ہے تو لکھا ہے, حق بات لکھی ہے انہوں نے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم اٹھا کے اپنے مقصد کے لیے اس کو فٹ کر لو. اور یہی ہو رہا ہے, امام خمینی کے عرفا کی اور مختلف احادیث کی کتابوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے. توجہ رکھے گا, حق بات کو استعمال کیا جا رہا ہے باطل کے لیے. جیسے کہ امیر المومنین کے زمانے میں ہوا تھا کہ علی کے مقابلے میں قرآن کو لایا گیا, کسی اور کو نہیں لایا گیا, قرآن کو لایا گیا. پتہ ہے کہ علی کا مقابلہ قرآن ہی سے ہو سکتا, اور یہی ہوا. جو نادان تھے, جو سیاسی حکمت عملی نہیں جانتے تھے, جو مولا کی سیاست نہیں جانتے تھے, وہ قرآن کے حق میں دستبردار ہو گئے, سلینڈر ہو گئے. لا نحارب بالقرآن, ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. بھائی نہیں, آج یہی ہو رہا ہے. ارے مولانا ممبر حسین پر رولا تو رہا, ذاکر حسین ہے بیچارہ. کس بات کا بیچارہ؟ توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا زندگی. یہ بیچارے نہیں ہیں, یہ قوم کو بیچارہ کر رہے ہیں. ان کو بیچارہ کہہ کے ہم نے کیا کیا, قوم کو بیچارگی کی سرحدوں پر لا کھڑا کیا ہے. لہذا ٹیم ورک ضروری ہے زندگی, شعور ضروری ہے. میں زد کو لڑائی جھگڑے کا عادی نہیں ہوں, حق میں نہیں ہوں, کبھی اس کی تائید نہیں کروں گا. لیکن اگر وقت پڑے اور علماء اجازت دیں تو پھر امر بالمعروف کے شرائط میں سے ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے ہاتھ پیر استعمال کیے جا سکتے ہیں. توجہ رکھیے گا, لہذا یہ عثمان کے کرتے کی طرح ڈھونگ نہ رچایا جائے کہ مجلس ادا کا تقدس پامال ہو گیا. کسی مجلس ادا کا تقدس پامال نہیں ہوا ہے. وہ مجلس جس میں غالی ذاکر آ کر منمانے عقائد کو بیان کرے, وہ مجلس یزید تو ہو سکتی, مجلس حسین نہیں ہو سکتی. لہذا اب عثمان کے, جناب عثمان کے کرتے کی طرح یہ ڈھونگ مت رکھا. آپ دیکھیں پوری میڈیا پہ یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ارے مجلس زیادہ پامال ہو گئی, تقدس پامال ہو گیا, ذاکر کو پڑھنے نہیں دے گا. کون سا ذاکر, کون سی مجلس, دیکھو تو. امام سجاد کہہ رہے مجھے لکڑی پہ تختے کے جانے کی اجازت ہے, حق و باطل سمجھو تو. امام کہہ رہے من انصار ہی, اس کے انصار میں سے قرار پاؤ تو دعا کرو کہ خدا تمہیں ان کے ناصر میں قرار دے. پہلی چیز جو امام کے ناصروں میں ہمیں شمار کر سکتی ہے وہ ہے نیک کردار. اور یہ قول بھی خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ قول بھی خود امام زمانہ کا ہے. امام فرماتے ہیں, شیخ مفید نے لکھا ہے توقیع میں, امام زمانہ نے ان کو خط لکھا اور اس میں فرمایا, فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب من محبتنا ولیتجنب ما یدنیہ من کراہیتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجأة لا تنفع توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم.
امام فرما رہے ہیں جو بھی ہمارا منتظر ہے, جو میری مدد کرنا چاہتا ہے, فلیعمل, اسے چاہیے عمل کرے. کہ کون سا عمل؟ خود امام اس کی تشریح کر رہے ہیں, بما یقربنا من محبتنا, بما یقرب من محبت, جو ہماری محبت سے تمہیں قریب کر دے, ایسا عمل جو ہماری محبت کو تمہارے دل میں راسخ و پختہ کر دے. ایک, ولیتجنب, اسے چاہیے کہ اجتناب کرے, دوری کرے. کون منتظر؟ جو میری مدد کا دعوے دار ہے, دعا کر رہا, یا لیتنی کنت معاکم, اے کاش میں کربلا میں ہوتا. تو اے کاش کربلا میں ہوتا, زیارت وارثہ کے جملہ, اس کی تشریح کہاں ملے گی؟ امام کے قول میں ملے گی. امام نے کہا زیارت عاشور میں جاؤ دعا کرو, اَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِكْ مَعْ اِمَامِ مَنْصُورٍ مِنْ اَحْلَ بَيْتِ محمد, اے اللہ مجھے رزق عطا فرما کہ میں امام زمانہ کے ساتھ دشمنان حسین سے جنگ کر سکوں. یہ جو تمہاری آرزو ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے, امام کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے. امام کے ناصر بن جاؤ. کیسے ناصر بن جاؤ؟ کہ امام جب آئے گا تو پھر خون حسین کا انتقام لے گا, تو تم خون حسین کے انتقام کے لیے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اب امام کہہ رہے ہیں ولیتجنب, اجتناب کرے, دوری اختیار کرے. ایک مومن, ایک عزادار, ایک ہمارا شیعہ, ایک منتظر, کس چیز سے دوری اختیار کرے؟ ما یدنی, جو اسے قریب کرتی ہے, من کراہیتنا, جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں, جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں, وہ سخطنا, اور جس میں ہماری ناگواری ہے, جس میں ہمارا غیظ و غضب شامل ہے, جس میں ہمارا غصہ و پریشانی شامل ہے. وہ مجلس کیا امام زمانہ کو پسند ہوگی کہ جہاں ان کے جد کا نام لے کر ان کے خدا کی تعلیمات کو پامال کیا جائے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ایک مسئلے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک ہی لکیر کو جنہیں پیٹنے لگتے ہیں. یہ جو حساسیت ہے میری بعض مسائل میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, جو خبریں مشتق آ رہی ہیں, وہ شاید آپ سے پوشیدہ ہوں, شاید عرض کر رہا ہوں میں. لہذا یہ گفتگو جو یہاں پر 150 آدمی سن رہے ہیں, یہ 150 نہیں سن رہا ہے, یہ گفتگو لائیو بھی جا رہی ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک سے جو مجھے میسیجز آ رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, مجھے اندازہ ہے کہ میرے سامعین کی پہنچ کہاں تک ہے. اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ کون کہاں کس لیے سے سن رہا ہے. بظاہر آپ کو تو مجلس سنی آپ چلے گئے, لیکن جو اچھے و برے پیغامات مشتق ملتے ہیں, یہاں تک کہ ان غالیوں سے مقابلہ کرنے کے نتیجے میں, عزیزان گرامی, میری والدہ مرحومہ کو انتہائی فحش گالیوں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. مجھے وہ بھی قبول ہے, جب آئمہ کی والدات و ماجدات کو گالیاں دی جاتی رہیں, آئمہ نے برداشت کیا, تو میری ماں ان سے زیادہ نہیں ہے. تو میری حساسیت اس وجہ سے ہے. اور پھر دوسرا, ابھی آپ کو مرحلہ بتا رہا ہوں, اس کا آغاز ہو چکا ہے, کہ جو علماء اس فتنے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا اٹھا چکے ہیں, اب ان کی کردار کشی کی ایک مہم چلائی جانے والی ہے, جس کا بہت جلد آغاز ہو رہا ہے. خدا کرے ایسا نہ ہو, اور جس کا اعلان خود یہ منحرف ٹولہ اپنی زبانی کر چکا ہے, توجہ رکھیے گا کہ جو علماء بیان کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے, کیونکہ ان کی عادت یہی ہے. تو توجہ رکھیے گا, وہ مجلس کے جس میں عقائد اہل بیت کو پامال کیا جائے, وہ امام زمانہ کے مورد توجہ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. امام کہہ رہے ہیں اسے چاہیے اجتناب کرے, ایسی مجالس کا بائیکاٹ کرے, نہ جائے. بائیکاٹ انگلش میں کہنا, نہ جائے یعنی اجتناب کرے, اجتناب کرے, نہ جائے. ہم نہیں جائیں گے ایسی مجلسوں میں جہاں اہل بیت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ اجتناب کا کیا مطلب؟ اجتناب کا مطلب ہے کہ نہ جاؤ, اور صرف نہ جاؤ, لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہیں, یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو واجب ہے, اس کی شرائط کیا ہیں؟ یہی ہے کہ خود بھی آگاہ رہو, دوسروں کو بھی اپ ڈیٹ کرو. उसके लिए टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, नहीं एक फहमीदा फिगर के मुताबिक, संजीदा फिगर के मुताबिक लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। मैंने बारहा कहा है और अभी भी कायम उस बात पर, मैं जदोको मार पिटाई दंगा फसाद लड़ाई झगड़े के हक में नहीं हूं, लेकिन अमर बिल मारूफ होना चाहिए, होना चाहिए। और इमाम ने कहा इसलिए कि हमारा अम्र जब होगा, अम्र समारत क्या है, जब हमारा जहूर होगा, इन अम्रना फुज अचन बगतन, इमाम ने कहा अचानक होगा, आने वाहिद में होगा, इमाम को भी इल्म नहीं होगा, जैसे ही खुदा इज्जत देगा उस वक्त इमाम को इल्म होगा। ला तनफउ तौबतुन, तौबा भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, निदामत भी तुम्हें निजात नहीं देगी। इमाम ने कहा निदामत भी तुम्हें निजात नहीं देगी, लिहाजा पहले से तैयारी करो। वलियतजन्नब, यानी इज्तनाब पूरी बुरी बातों, वलियामल अमल करो जो हमारी मोहब्बत को तुम्हारे दिल में रासों को पोख्ता कर दे। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा नहीं गिरामी वारिस जमीन में आना है, हम कहाँ खड़े हैं यह हमें तय करना है। इमाम जमाना बरस है बरस से राह इस्तकामत में खड़े हुए, राह हुसैन इब्ने अली में खड़े हुए। यकीनन जहाँ भी कोई मजलिस ज़्यादा होती है इमाम की तवज्जो और इनायत वहाँ होती है, लेकिन वो मजलिस अपनी शरायत के साथ मजलिस हुसैन हो। चुनाचा आज तेरा सफ़र है, हम आज तक पुरसा देते रहे जनाब जहरा को इमाम हुसैन का, लेकिन आज हुसैन को पोसा देना है। किसका? हुसैन की लाडली सकीना का, कि जिसको इमाम हुसैन ने नमाज शब में मांगा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता फरमा जो मेरे लिए सुकून कल्ब का सबब हो। अजीब मंजिल है, और सकीना इतनी ही लाडली, इतनी ही चलेगी, इतनी चलने वाली। आखिरी वक्त जब इमाम हुसैन ने सकीना को विदा किया है, जनाब सकीना ने पूछा बाबा आप जा रहे हैं, मुझसे वादा करें कि आप मुझे मेरे पास दोबारा आएंगे। इमाम हुसैन ने वादा किया, सकीना हम तुम्हारे पास आएंगे। और पता है ना आपको हुसैन कैसे आए सकीना को लेने, अर्ज़ करूँ वाजिद आने के। उसके बाद जब सकीना ने पूछा बाबा ये बताइए इस दुनिया में मेरा क्या हिस्सा है, इमाम हुसैन ने थोड़ी सी खा के करबला उठा कर सकीना के सर में डाल दी, सकीना ये तेरा हिस्सा है। अज़ादारों कितने आसानी से आपने सुन लिया, लेकिन कुछ सकीना के दिल से पूछे। जब ये जुमले सुने होंगे, औलाद वाले मौजूद हैं ना जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, खुदा आपके बच्चों को शाद आबाद रखे, खुदा आपके घरों को शाद आबाद रखे, खुदा आपकी बेटियों को आपके लिए जीनत और टेकनामी का बायस करार दे, उनके उनकी किस्मत उनके वक्त को अच्छा करार दे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि रमी इमाम हुसैन ने कहा सकीना तुम हमारे सीने पर सोती थी, अली अजगर माँ के पास गहवारे में सोते थे, आज के बाद तो माँ के पास अली अजगर हमारे साथ सो रहे। इमाम हुसैन ये कहना चाह रहे थे गोया सकीना अली अजगर तीरे सितम खाकर हमारे साथ सोएगा, तुम माँ के साथ कूफा शाम के बाजारों में जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये है जनाब सकीना के मसाइल यहाँ से आगाज़ हो गए। और जनाब सकीना को अंदाज़ा था, यही वजह है कि जब शाम गरीबा के बाद पानी लाया गया और जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को बेदार किया, तो पहला सवाल जो सकीना ने किया वो क्या था, क्या मेरा चचा आ गया? जनाब सकीना ने कहा नहीं बेटा चचा नहीं आए, पानी आ गया। कहा कि फूफी अम्मा मुझे क्यों दे रही हैं? कहा कि इसलिए कि तुम बच्चों में सबसे ज़्यादा छोटी हो। जनाब सकीना ने कूज़ा लिया और कूज़ा लेने के बाद एक दफ़ा बयाबान की तरफ चलना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने हैरत से पूछा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा अभी तो आपने कहा है ना जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है उसे पहले पानी पिलाया जाता है। अरे मेरा 6 माह का भैया अली असगर, اللہ یہ ہے سکینہ کا درد، یہ ہے سکینہ کی انسانیت، یہ ہے سکینہ کے مصائب، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین نے جاتے جاتے جب سکینہ گریا کر رہی تھی کہا سکینہ تو روتی ہے تیرے بابا کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، اگر تجھے رونا ہے تو میری شہادت کے بعد گریا کرنا، اللہ اکبر۔ یہ سکینہ کون ہے جو پورے دربار و بازار اور گلی کوچوں سے گزر رہی ہے؟ ایک مقام پر جب ایک دفعہ رسی کھلی، بچی دوڑتی ہوئی امام سجاد کی خدمت میں آئی، بھائی کے گلے سے لگ گئی، امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی، ایک دفعہ امام سجاد کی گردن میں پڑے ہوئے طاق نے ایک گردن کے گوشت میں چبھنا شروع کیا، امام نے کہا آہ۔ ایک دفعہ جناب سکینہ نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا کہ سکینہ یہ طاق، یہ زنجیریں لوہے کی ہیں، جب گرمی میں ہوتا ہوں تو یہ سرخ ہو جاتی ہیں اور مجھے اذیت دیتی ہیں۔ ایک مقام پر جب جناب سکینہ کو پانی ملا، پانی کا کودا لے کر آ گئی بھائی کے پاس اور بھائی کے گلے میں پڑی ہوئی زنجیروں پر ڈالنے لگی، جناب سید سجاد نے پوچھا سکینہ یہ کیسا فعل ہے؟ کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا ارے گرمی سے آپ کی زنجیریں انگارا ہو جاتی ہیں، میں آپ کو سکون پہنچانا چاہتی ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آزادہ روپیہ ماں ملا گیا ہے ان کو، یہ زندہ کیا ہے؟ ایک بیابہ ہے، نہ چھت ہے، دن کی گرمی رات کی اوس پڑتی ہے۔ ایک رات کو بچی نے دیکھا جناب زہرا تشریف لائی ہے، امام حسین موجود ہے، امام حسین کو دیکھنا تھا، بچی نے گریا کرنے شروع کیا، بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا، بابا تیرے بعد بڑے ظلم و ستم ہوئے۔ یہ کہہ کے ایک دفعہ بچی کی آنکھ کھلی، بچی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بابا موجود نہیں ہے، بچی نے گریا کرنا شروع کیا۔ عزادارو بچوں کا گریا دیکھا نہیں جاتا بڑوں سے۔ جناب زینب آگے بڑھی، امام سجاد آگے بڑھے، اب جناب سکینہ خاموش نہیں ہو رہی ہیں، شور اتنا ہوا، مختصر کر رہا ہوں۔ سر حسین آ گیا، تشت میں سر حسین آیا ہے، کپڑا پڑا ہوا ہے، جناب سکینہ نے کہا مجھے تام نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کا سر ہلا دو۔ ایک دفعہ کپڑا ہٹایا گیا، سر حسین کو دیکھا، مدتوں بعد سکینہ نے بابا کو دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ اب تک دیکھا تھا نوکھے نیزہ پہ دیکھا تھا، اب سامنے سر حسین ہے اور سامنے سکینہ ہے۔ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب بھی اپنے کسی چہیتے سے ملتے ہیں نا دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں۔ سکینہ چند قدم آگے بڑھی لیکن رک گئی، یہ سوچ کر میرے بابا کا جسم تو نہیں ہے، ارے میرا بابا مجھے سینے سے کیسے لگائے گا، ارے بابا کے ہاتھ تو نہیں ہیں، ارے بابا مجھے باہوں میں کیسے لے گا۔ بس یہ کہنا تھا جناب سکینہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے بابا تیرے ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ارے سکینہ کے تو ہاتھ ہیں، بابا تیرا سینہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج سکینہ تجھے اپنے سینے میں سلائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، عزادارو۔ بس ایک دفعہ سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھ دیا، اب بیان کرنا شروع کیا، بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے، ارے شمرِ لعین نے تماشے مارے، بابا جو بالیاں تم نے پہنائی تھی بابا وہ ظالموں نے چھین لی، بابا جو سر پہ چادر تم نے پہنائی تھی بابا وہ ظالموں نے نیزے کے انی سے اتار ڈالی۔ اب بچی بہن کر رہی ہے اور ایک دفعہ سر حسین پر نگاہ ڈالی اور کہا بابا وہ کون ظالم ہے ایک جس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹا؟ ارے سکینہ بہن کر رہی تھی کہ اچانک آواز آنی بند ہو گئی، عزادارو کیا ہوا؟ امام سجاد آگے بڑھے، سکینہ اپنے بابا کو الوداع کہہ دو، اب نہ جانے کب ملاقات ہوگی۔ اب جو شانہ ہلایا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ارے سکینہ اس دنیا میں نہ رہی، حسین نے جو وعدہ کیا تھا سکینہ تجھے لینے آئیں گے، حسین نے وعدہ پورا کیا۔ بس عزادارو آخری روایت درج کرو، کروں، ایک دفعہ جناب سکینہ کے حرم کی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک عالم دین کے خواب کے میں آتے ہیں، جناب سکینہ آتی ہیں اور کہتی ہیں ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے، اس کی مرمت کرو، لیکن یہ عالم توجہ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں شاید کوئی خواب نہ ہو، لیکن ایک دفعہ ان کی بیٹی کے خواب میں آتی ہیں، اگلے دن پھر آتی ہیں، تیسری دفعہ اس عالم کے خواب میں آتی ہیں، ایک دفعہ یہ بیدار ہوتے ہیں، علماء دمشق کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے قبر کی تیاری کی جائے، قبر کھودنے کی تعمیر کی تیاری کی گئی، مزدور کو لے کے چلے، مزدور آگے بڑھا، ابھی کام کرنا شروع کیا تھا، اس نے کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کفن میں لپٹا ہوا موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا تو چلا جا، تو سادات میں سے نہیں ہے، تیرے لیے دیکھنا حرام ہے، یہ سید عالم دین تھے۔ ایک دفعہ یا عالم کہتے میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو جلے ہوئے کرتے میں دفن کی گئی ہے، یہ جو روایت ہے نا کہ غسالہ بھیجی تھی اور غسالہ نے غسل دیا تھا، کفن دیا تھا، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ ارے مظلوم، یہ سید سجاد جنہ چاہتے ہو، جب سکینہ کی شہادت ہو گئی دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اے اللہ اس سکینہ کو کیسے دفن کروں گا، اللہ اکبر، ارے میرا بابا بھی بے کفن اس دنیا سے گیا، ارے سکینہ بھی بے کفن اس دنیا۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایب القلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمیں وارث زمین کے حقیقی منتظروں میں سے قرار دے، بار الہ ہمیں مجالس کے ادا کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علماء حق کے ساتھ مرتبط رہنے کی توفیق عطا فرما، وہ تمام سازشیں جو ملت تشیع کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں، ملت پاکستان کو تقسیم کرنے کے در پہ، ہمیں ان سازشوں کو سمجھ کر ان کا سر دباغ کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، اربعین کے جانے والے قافلوں میں شامل تمام مومن مومنت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا میں جب تک رہیں حسین سے وابستہ رہیں، آخرت ان کی شفا سے برہنہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔